اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نسبت یادداشت ہم نے لیکچر نمبر 23 کل یہ پڑھنا شروع کیا، تو اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ علم کی، پہلے تو یہ فرمایا حضور مرشد کریم نے کہ علم کی دو قسمیں، ایک اکتسابی اور دوسرا حضوری، ٹھیک ہے. پھر اس کو سیکھنے کے لیے یہ بتایا کہ چار جہتوں سے واقف ہونا ضروری، عالم نور، عالم تحت شعور، عالم امر اور عالم خلق. اور پھر عالم امر کی وضاحت شروع کر دی کہ عالم امر جو ہے وہ چیزوں کے، یعنی کہ عالم خلق سے اوپر، یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی اس کے پیچھے کی سکیم کا نام ہے عالم امر. اور پھر یہ فرمایا کہ روحانیت میں کسی چیز کی وجہ تلاش کرنا ضروری ہے، خواہ وہ کتنی ہی ادنا درجے کی چیز کیوں نہ ہو. اور اس کی مثال دی کہ ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کیسے دیکھتے ہیں، تو ہماری سائنس تو ہمیں جو کہانی سناتی ہے کہ جی وہ تصویر بنتی ہے، تو اس کے بجائے فرمایا کہ بھئی اس میں یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا نقطہ ذات اس میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور پھر مثال دی گلاب کی کہ جب ہم گلاب کے پھول کی صفات میں منتقل نہ ہوں گے، جب تک ہمارا نقطہ ذات گلاب کی صفات میں منتقل نہیں ہوگا وہ گلاب کو نہیں دیکھ سکے گا، یعنی گلاب کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی گلاب کی خصوصیات ہم میں نہیں منتقل ہو رہی، ہمارا نقطہ ذات گلاب کی خصوصیات میں منتقل ہو رہا ہے. اور ہمیں گلاب کے پھول کی معرفت حاصل ہوتی. اور یہ فرمایا کہ یہ نقطہ ذات عالم خلق کا ہر فرد اپنے نقطہ ذات کو دوسری شے کے نقطہ ذات میں تبدیل کرنے کی ازلی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی شروع سے یہ صلاحیت ہر ایک کو ودیت ہوئی ہے. اور جتنی مرتبہ اور جس طرح چاہے وہ کسی چیز کو اپنی معرفت میں مقید کر سکتا ہے. ہر انسان کی ذات میں، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر انسان کی ذات میں پوری کائنات کی صفات مجتمع ہیں، مجتمع یعنی جمع ہیں، ٹھیک. یہ ساری باتیں جو تھیں یہ کل ہم نے مطالعہ فرمائی. کیا کیا ہم نے؟ ان کا مطالعہ کیا. جی سوری، اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ جی میں نے اس کا جو ہم نے کل سارا پڑھا اس کا خلاصہ عرض کر دیا تھا، اب ہم آگے پڑھتے ہیں. پیج نمبر ہے 192 صفحہ نمبر 192 پہ. عالم امر یعنی جو عالم خلق سے اوپر کا عالم ہے، یعنی مادی زون جہاں پہ چیزیں تخلیق ہو کے مظہر بن رہی ہیں اس سے اوپر کے عالم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اسی بارے میں یہ نقطۂ ذات کا قانون بتا دیا کہ نقطۂ ذات کس طرح دوسری شے کی صفات کا احاطہ کرنے کے لیے ان صفات میں منتقل ہو جاتا ہے، یعنی صفات سے بنا ہے تو وہ صفات میں ڈھلتا ہے، جب وہ صفات میں ڈھلتا ہے تو دوسرے کی صفات کا احاطہ کر لیتا ہے اور اس کو اپنی معرفت میں مقید کر لیتا ہے، قید کر لیتا ہے۔ اب عالم امر کی ایک شان یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم کسی شے کا نام سنتے ہیں، مثلا آپ نے محمود کا نام سنا تو آپ کے ذہن میں لفظ محمود، یعنی لکھا ہوا محمود، یا محمود کے ہجے نہیں آتے۔ غور کریں، جب ہم کوئی لفظ سنتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن میں لکھا ہوا لفظ نہیں آتا۔ مثلا میں عام کہتا ہوں تو الف مد آ میم نہیں لکھا ہوا آئے گا، نہ ہی اس کے ہجے آئیں گے، بلکہ عام کی شیپ اور شکل، اس کی رنگت اور اس کی ویرائٹی، وہ ہمارے ذہن سے گزرے گی، ہاں یا نہیں؟ یعنی عالم امر کی شان یہ ہے، یعنی یہ تخلیقی ہمارا جو نظام ہے اکتسابی، اس میں حروف ہیں، پھر الفاظ ہیں، پھر جملے ہیں، لیکن عالم امر میں سب تصویریں ہیں۔ تو جب ہم کسی شے کا نام سنتے ہیں تو اس کی شخص ذات اور شخصیت آتی ہے۔ اب محمود کی شخصیت، یہ لفظ شخصیت جو ہے یہ کسی شخص کی خاصیتوں کو کہتے ہیں، یہ جملہ آپ کو شخصیت کے بارے میں مکمل ڈیفینیشن دیتا ہے۔ دونوں لفظ شخصیت میں شامل ہیں، شخص بھی اور خاصیت بھی، کسی شخص کی خاصیتیں اس کی شخصیت کہلاتی ہیں۔ تو وہ بے شمار صفات کا مجموعہ ہے۔ اب جن صفات سے ہم واقف ہیں، اب ان صفات میں محمود کی صورت اور سیرت دونوں ہوتی ہیں۔ غور کریں، جب آپ کسی جاننے والے کا نام سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس کی صورت بھی آتی ہے اور اس کا کیریکٹر بھی آتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ وہ بڑا سخت گیر ہے، وہ بڑا نرم دل ہے، وہ بڑا فیاض ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ بڑا احمق ہے، یا وہ بڑا جاہل ہے، یا وہ بڑا عالم ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی صفات اس بندے سے ریلیٹڈ ہیں آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، ہاں یا نہیں؟ جن صفات سے آپ واقف ہیں، شرط ہے جن سے آپ واقف ہیں وہ آئیں گی، اگر جن چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ذہن میں نہیں آئیں گے۔ ذرا اسے میوٹ کر لیں، یہ بچہ رو رہا ہے۔ یہ عالم امر کی تفہیم کا دوسرا قانون، یہ ہے عالم امر کی تفہیم کا دوسرا قانون۔ کیا؟ کہ ازل سے ابد تک محمود کی شخصیت لاشعور میں موجود ہے۔ اگر عارف، عارف کہتے ہیں معرفت رکھنے والا، یعنی جس کا نقطہ ذات صفات میں ڈھل سکتا ہے یا ڈھلنے کے بعد اسے جان لیتا ہے، وہ اگر عارف ازل سے ابد تک، یعنی محمود کی پوری شخصیت کا کشف چاہتا ہے، اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بھئی محمود کی پوری شخصیت، یعنی اس شخص کی پوری خاصیتیں کیا ہیں، ان کا کشف چاہتا ہے، یعنی ان کو جاننا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنے شعور کو لاشعور کے اندر مرکوز کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ساری انفارمیشن لاشعور میں موجود ہے، تو جب وہ شعور لاشعور میں مرکوز ہو جائے گا اور محمود کی صفات عارف کے ذہن میں منتقل ہو جائیں گی، تو یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی انا کی معرفت حاصل ہو۔ اپنی انا، یہ انا کیا چیز ہے؟ انا کی ڈیفینیشن آنے لگی ہے، اس کو ذرا بہت توجہ سے سمجھ لیجئے، کیونکہ انسانی انا کی حرکت ہی لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری رویداد کو تصور میں لاتی ہے. یہ انسانی انا کی حرکت کیا ہے؟ یہ ہے خیال. انسانی انا کیا ہے؟ اسی کو ذات کہا ہے، اسی کو نفس کہا ہے، اور اسی کو قرآن نے حبل الورید بھی کہا. یہ ہے انا، یعنی یہ جو لفظ میں بولتے ہیں نا ہم، میں، یہ میں جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ ہے انا. اسی سے لفظ ہے انانیت. یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. انا کے بارے میں جب میں بہت سوچ وچار کر کے ہار گیا تو میں نے حضور مرشد کریم سے عرض کی، میں نے کہا حضور یہ انا کیسے ختم کروں، یعنی کہ میرا کہنا تھا میں کیسے ختم کروں. تو ابا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ میں کیسے ختم ہو سکتی ہے، بھائی کھانا میں نے کھایا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کھانا آپ نے کھایا، یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کھانا میری بیوی نے کھایا، یعنی اس کا نام لے کے کہا کہ یہ کھانا آپ نے کھایا، تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ شاہین نے کھایا. تو میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی وہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے والی شعر و شاعری، اس کا کیا کروں؟ وہ کہتے ہیں کہ انا کو ختم کر دو. تو ابا نے کہا نہیں، انا نہیں ختم ہو سکتی، ہاں انانیت نہیں ہونی چاہیے. ذرا غور کریں اس لفظ کی شرح پہ، میں بس اس دن سے وجد میں. دیکھیے غور کریں، انا نہیں ختم ہو سکتی کیونکہ سارا کام انا ہی تو کر رہی ہے، وہ ذات ہے، وہ حرکت کرے گی تو خیال آئے گا. اس کی حرکات ہی تو زندگی ہیں. جب انا کی حرکت لاشعور میں مرکوز ہو کر لاشعوری رویداد کو تصور میں لاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کیفیت کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے یادداشت فرمایا. یاد کریں کل میں نے کیا مثال عرض کی تھی، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک تک رسائی، اور وہاں پہ ہارڈ ڈسک تک رسائی نہیں، اس کی میموری، اس کے میموری سٹوریج تک رسائی، اس کا نام ہے. یعنی کہ ہمارا ذہن جب لاشعور میں اس طرح مرکوز ہو جائے تو یہ حرکت کس کی ہے؟ یہ انا کی حرکت ہے. اسی انا کی حرکت کو لاشعور میں مرکوز کرنا ہے. اس کی مرکزیت لاشعور ہوگا تو آپ کا تعلق ہارڈ ڈرائیو میں یا ہارڈ ڈسک میں موجود میموری سیکشن تک ہو جائے گا. اس کیفیت کو خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے لفظ یادداشت سے تعبیر فرمایا. اب آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہ ایک ٹرمنالوجی، یعنی عالم امر کیا ہے اور اس میں انا کیا ہے اور اس کی معرفت کیا ہے، ہم دیکھتے کیسے ہیں، یہ باتیں ہم نے مطالعہ کی. اب عالم امر کی تفصیل میں، عالم امر کی تفصیل میں مذاہب عالم کی چند باتوں کا تذکرہ کر دینا ضروری ہے. دنیا کے مذاہب کے بارے میں یہ ایک تبصرہ کرنے لگے ہیں، تذکرہ کرنے لگے ہیں کہ مذاہب عالم عالم امر کی بابت کیا بتاتے ہیں. اب پوری ہسٹری، مذاہب کی پوری ہسٹری یہ دو تین پیراگرافز میں بیان ہوئی ہے. غور کیجئے، ایسے لوگوں کو جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں، چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیا، یعنی ایسے لوگوں نے جو غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے، انہوں نے اپنے عقائد کو ملحوظ رکھتے ہوئے، یعنی کچھ گرہیں بنا دیں لوگوں کی روحانی تعلیم کے، ایک نظام وضع کر دیا. تو اس قسم کے متعدد نظام تعلیم بن چکے ہیں، یعنی بے شمار بنے. ابتدائی دور میں جب دنیا کی آبادیاں اور ضرورتیں بہت کم تھیں، یہ تعلیمات بہت وسیع اور ہماگیر صورت اختیار نہیں کر سکی تھی، یعنی لوکلائزڈ ہوتا تھا. افریقہ کے لوگوں کا وہیں کا اپنا ایک सिस्टम होता था, मैक्सिकन्स का वो जो रेड इंडियंस हैं उनका अपना होता था, वो जो ऑस्ट्रेलिया में अपैचीज वगैरह होते हैं उनका अपना था, मिसाल ये लोकलाइज्ड होते थे। जैसे इंडिया में यहाँ पे अपना एक सिस्टम, तो हर खित्ते में अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों को गैबी तार ताकतों से मुतारिफ कराते थे और वो अपने निज़ाम रहन सहन के मुताबिक अकायद के पेश नज़र वहाँ अपने अपने बंदों की रूहानी तालीम तरबियत का एक निज़ाम मुरतब कर दिया करते थे। ये है मज़ाहिब आलम। इस किस्म के निज़ाम तालीम मुतअद्दद बन चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल इब्तदाई दौर में नौ इंसानी में कितने ही अफराद, बिल्कुल इब्तदाई दौर में, यानी कि से के आदम के बाद हो रही है, हजरत आदम के बाद के कितने ही अफराद गैबी चीजों का मुशाहिदा करते थे और उन मुशाहिदात का ताल्लुक आलम अमर से होता था। तो ये लोग उन मुशाहिदात को अपने कबीले और तर्ज जिंदगी के महदूद मानी में समझते थे। उनके सामने वसी तर दुनिया और नौ इंसानी के बहुत से तबकों की जिंदगी नहीं होती थी, इसलिए उन पर आलम अमर के जो हकायक मुनकशिफ होते थे उनकी ताबीरें उनके अपने जमाने के मुताबिक होती थी। जैसे वो रेड इंडियंस वगैरह आज भी वो देखें तो फर इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह वो अपाचीज जो हैं वो करते हैं, यानी ये मुख्तलिफ तबकात के लोग अपने इलाके की मुताबिक वो ताबीरें अपने जमाने के मुताबिक करते हैं। चुनांचे उन रूहानी बुजुर्गों के बाद, यानी जो भी कोई ऐसा बंदा बनता था आता था वो निज़ाम बनाता था, तो उन रूहानी बुजुर्गों के बाद उनके मुकल्लदीन, मुकल्लद कहते हैं तकलीद करने वाले को, तो ये मुकल्लदीन जमा यानी उनकी तकलीद करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले, उनकी तालीमात पे कारबंद होने वाले, उन रूहानी बुजुर्गों के बाद उनके मुकल्लदीन यानी उनकी तकलीद और पैरवी करने वाले क्या होता था, ओ हामे बातला और तसव्वुराते खाम में मुब्तला होते चले जाते थे। क्या होता था, बातिल किस्म के वहमों में पड़ जाते थे। अब बातिल किस्म के वहम, बिल्ली रास्ता काट गई तो जी ये बुरी बात है, बदशगुनी हो गई, तो ये ओहामे बातला और तसव्वुराते खाम यानी कच्चे तसव्वुर, बात परफेक्शन की नहीं होती थी, तसव्वुर खाम, खाम मैंने कहते हैं कच्चे को जो भी पूरी तरह पुख्ता ना हो, पका हुआ ना हो। ये तमाम बुत परस्त और मजाहिर परस्त मजहब इसी तरह वजूद में आए। ये इस तरह देख लीजिए, ये है सारा बुत परस्ती और मजाहिर परस्ती। मजाहिर परस्ती से मुराद है कोई सूरज को पूज रहा है, कोई आग को पूज रहा है, कोई सांप को पूज रहा है, कोई बैल को पूज रहा है, ये मजाहिर परस्ती कहलाती है। तो ये तमाम बुत परस्तियां और मजाहिर परस्त मजहब मजाहिब इसी तरह वजूद में आए। क्या कि एक रूहानी बंदे ने कोई बात कही, उसकी पैरवी करने वालों ने अपने ओहाम यानी अपने अपने वहमों में बातिल बातिल किस्म के गलत किस्म के ओहाम शामिल कर दिए और तसव्वुरात खाम गलत यानी कच्चे तसव्वुरात शामिल करके बात को बिगाड़ दिया। तो जिन्होंने उस दौर में मजहब के खदो खाल तैयार किए, यानी उन वो रूहानी बुजुर्ग तो आलम अमर से वाकिफ थे लेकिन जिन्होंने उसको बाकायदा एक मजहब की रिचुअलाइज फॉर्म की शक्ल दी, वो आलम अमर के हकायक से ना वाकिफ थे। आलम अमर के हकायक से ना वाकिफ लोग होते थे। गौर करें कितनी बड़ी बात बता दी कि ये क्या होता था कि एक रूहानी बंदा आया, उसने कुछ बातें बताई तो उसके तकलीद करने वालों ने बात को पूरा समझा नहीं, अपने खाम ख्याल जो कच्चे ख्याल होते थे اور باطل یعنی غلط قسم کے جو اوہام ہوتے تھے وہ اس میں شامل کر کے تو مذہب کے خد و خال تیار کر دیتے تھے ریچولائز فارمز، یعنی آگ کے سامنے جھکو تو دیوی کے چرنوں میں پھل رکھو، ناریل پھوڑو، یہ اس طرح کے یہ خد و خال مذہب کے بن گئے، تو وہ عالم امر کے حقائق سے ناواقف ہوتے تھے. اور وہ یہ لوگ جو کچھ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے. دیکھیں تین چیزیں، کیا؟ غلط عقائد، عقائد کا لفظ عقد سے گرا لگنے سے، ان کے ذہنوں میں غلط گرہیں لگتی تھی، پھر یہ جادو کے اثر میں آ جاتے تھے کہ جی جادو ٹونا اور رہبانیت، دنیا کو چھوڑ دو. یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا کیا پیچھے ہوتا رہا. اس اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے. اور سب سے بڑی غلطی جو وہ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ مظاہر کو روشنیوں کا سرچشمہ قرار دے دیتے تھے. یہ تھی ان کے طرز فکر میں سب سے بڑی غلطی. کس کے؟ وہ جو مقلدین ہوتے ہیں، وہ جو تقلید کرنے والی قوم ہوتے ہیں، وہ جو روحانی بزرگ ہوتا ہے اس کے جو فالوورز ہوتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے. لیکن ہوتا کیا کہ وہی لوگ غلط عقائد، جادو اور رہبانیت کی بنیادیں رکھ دیتے ہیں. اب بابل کے، بابل یہ دمشق کے قریب شہر، پہلے اب تو پورا ملک تھا، اب شہر رہ گیا، پھر وہ ایک پوری تہذیب کی علامت ہے. بابل کے ان مذاہب میں جین مت، آریائی مذہبوں میں ہندو اور ودیانت، ودیانت ودیانیت کے زیر اثر کئی مذاہب ہیں. یہ آریائی مذہبوں، جین مت یعنی جو بابل کے زیر اثر، بابل یہ پورا علاقہ جو ہے یہ انڈیا تک پھیلا ہوا تھا، وہ پیچھے چین اور منگول تک، یہ سارا بابل کے زیر اثر تھا. تو یہاں پہ جین مت، پھر آریائی مذہب، آریا جو قوم ہے یہ چین کے علاقوں میں، یہ منگول وغیرہ یہاں سے قومیں جو اٹھیں، ان میں جو نیچے آئے وہ ہندو کہلائے. اور ودیانت، ودیانیت جو ہے یہ ویداز کہتے ہیں، یعنی ہندو اسکرپچرز میں کو ویدا، یہ چار ویداز زیادہ ہیں. اس کے زیر اثر کئی مذاہب بنے. بدھ مت بھی مہاتما گوتم بدھ کے مقلدین کی ایسی ہی روش سے دو چار ہو کر رہبانیت سے دو چار ہوا. دیکھیں ایک جملے میں کتنی بڑی بڑی باتوں کا انکشاف ہو رہا ہے. منگولی مذاہب میں توحید کے خد و خال نہ ملنے کی بھی وجہ یہی ہے. ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر ٹاؤ مت بھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا. ٹاؤ مت، ٹاؤزم، یہ جاپان کی سائڈ پہ، یہ ادھر کوریا اور اس سے اوپر ان علاقوں میں یہ جو مذہب پھیلا اس کا نام ہے ٹاؤ مت، وہ بھی بہت سے اوہام اور جادوگری کا اسیر ہونا پڑا. وہ بھی یہ جادو ٹونے، یہ وچ کرافٹ اور یہ وچ ڈاکٹرز، یہ سارا کچھ وہاں ایجاد ہوا. اب منگولی مذاہب میں آفتاب پرست، منگولی مذاہب میں سورج کے پجاری، سورج کی آفتاب پرست، ہیلیو لیٹرز کہتے ہیں انگلش میں، زرتشت عقائد رکھنے والوں نے. اور دوسرا جو یہاں زرتشت جو ہے یہ ایران کے علاقے کا مذہب ہے. یہاں پہ زرتشت ایک پیغمبر کا نام تھا، یا ایک بندہ گزرا روحانی بندہ تھا، اس کے عقائد رکھنے والوں نے کیا کیا کہ عالم امر کو شیطانی اور رحمانی کے دو اصولوں پر محمول کیا. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہہ رہا ہے ہر چیز کے جوڑے بنائے، تخلیق کیا دو رخوں پر. تو انہوں نے کہا کہ عالم امر جو ہے یہ شیطانی اور رحمانی، پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی کو لیا، اور انہوں نے کہا کہ یہی اللہ ہے. غور کریں، یہاں سے گڑبڑ ہو گئی. یا انہوں نے مظاہر کو عالم امر کی مرکزیت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ عالم امر کا تعلق مظاہر سے، مظاہر کو سمجھیں گے تو ہم عالم امر تک رسائی حاصل کر لیں. ان رویوں سے آہستہ آہستہ بت پرستی اور مظاہر پرستی کے عقائد مستحکم ہوتے گئے، یعنی وہ گرہیں جو لگیں وہ ٹائٹ ہوتی چلی گئیں۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ مادی زندگی، یہ جو ہماری مادی زندگی ہے، مٹیریل لائف ہے، یہ کل زندگی کا نصف ہے۔ اب کسی بھی مسلک میں، یعنی کسی بھی سسٹم میں، اگر نصف کو مقام ہی نہ دیا جائے، یعنی یا آپ مادی زندگی اگنور کر دیں یا روحانی زندگی اگنور کر دیں، تو گڑبڑ ہو گئی نا۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر کسی مسلک میں نصف کو مقام نہ دیا جائے تو زندگی کی تمام تعبیریں مسمار ہو جاتی ہیں، سب زمین بوس ہو جائے گا، مسمار ہونا، گر جائے گی، پوری عمارت نیچے بیٹھ جائے گی۔ اور پھر عقائد میں بے راہ روی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا؟ عقائد میں، گروہ میں بے راہ روی، بے راہ روی یعنی کہ راہ کے بغیر چلنے کی عادت پڑ جاتی ہے، راستہ ہوتا نہیں ہے اور چل رہے ہیں، اسے بے راہ روی کہتے ہیں۔ اب یہ عقائد کی بے راہ روی سے لاشمار مذہب عالم امر اور عالم خلق کے حقائق سے نامانوس ہو گئے۔ یعنی عالم خلق کی حقیقت عالم امر ہے، اور عالم امر کی حقیقت بتائیے کہ تحت شعور، یعنی ملائکہ مقربین کا سٹیج، اب اس سے وہ واقف ہی نہیں رہے۔ جب وہ اس سے واقف ہی نہیں رہے تو کیا ہوا؟ وہ حقائق سے نامانوس ہو گئے۔ بالآخر نو انسانی رد عمل میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہے ہیومن تھاٹ۔ جب وہ نصف کو اگنور کیا تو نو انسانی نے ریئیکٹ کیا، رد عمل میں مبتلا ہو گئی نو انسانی۔ یعنی اس کے اندر تقاضے تو ہیں کہ وہ عالم امر کو سمجھے، جب ادھر سے بالکل ہی راستہ نہیں دیا گیا، اس کو وہاں گھسنے ہی نہیں دیا جا رہا تھا، تو اس کی طبیعت میں ایک ریئیکشن آ گیا، اور پھر ایسے مذاہب کی بنیادیں پڑ گئیں جن کا مقصد صرف حکومت اور ریاست ہے۔ یہ ایک ریئیکشن کا انداز ہوا کہ حکومت اور سیاست اور ریاست، یہ جو بیچ میں در آیا، اس نے مذاہب کا شکل اختیار کر لی۔ اب اس فتنے کی بنیاد پر لوس غور کریں، فتنہ، اسی لیے روحانیت میں سیاست کا، سیاست میں دلچسپی ممنوع ہے۔ اس فتنے کی بنا پر نئے نئے فلسفے بنتے رہے، نئے نئے مذاہب سامنے آتے رہے۔ ان مذاہب میں کنفیوشس یہ چین کا، اور شنٹو یہ بھی جاپان کا، وغیرہ جیسے مذاہب بھی ہیں۔ اب ان مذاہب میں ہزاروں فنا ہو چکے ہیں اور ہزاروں باقی ہیں۔ اس خرابی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسانی عقل مادہ پرستی میں متحرک رہتی ہے۔ یہ ہے ہمارا سارا قصور۔ کیا؟ کہ ہم مادہ پرست بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ عقل مادے کو مانتی ہے۔ اب دوسرا رخ جس کے ذریعے حقائق کا انکشاف ہوتا ہے وہ معطل رہتا ہے۔ اب حقائق یہ ہیں کہ مادیت ہمیں کوئی آسانی فراہم نہیں کرتی۔ غور کریں، جبکہ ہمارا تجربہ یہی ہے کہ آسائش و آرام کے بے شمار وسائل مہیا ہوتے ہیں، نئی نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں، لیکن تجرباتی طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہر آسائش کے پیچھے بے شمار الجھنیں۔ اب آپ مثال لے لیں کوئی بھی، جیسے جیسے ہم مادیت کے گورکھ دھندوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تکلیفوں کا نہ ختم ہونے والا دور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ اب آپ، چھوٹی سی مثال ہے ٹی وی، اب یہ موبائل فون، اس کے پیچھے ایک ایجاد تو ہے، لیکن اس کی الجھنیں دیکھیں، اس سے ریلیٹڈ کوفتیں دیکھیں، कभी आवाज़ आ रही है कभी नहीं आ रही, कितनी बड़ी मतलब कि बेजारी का बायस बनती है, मिसाल है ऐसे ही। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये मादियत के सारे सिलसिले, अब पैगंबरों ने जो तालीमात नौ इंसानी तक पहुंचाई हैं उनका मरकजी किरदार ये है कि अंबिया ने नौ इंसानी को अच्छाई और बुराई के तसव्वुर से आशना किया। अंबिया कराम ने जो तालीमात हम तक पहुंचाई उसका मरकजी थॉट क्या है कि नौ इंसानी को उन्होंने अच्छाई और बुराई के तसव्वुर से आशना किया। अब ये उसका पूरा खुलासा कर दिया, अच्छाई और बुराई के इसी तसव्वुर ने अकल के दो रुख मुतय्यन किए। अब एक रुख नौ इंसानी को मसाइब में मुब्तला कर देता है और दूसरा रुख नौ इंसानी से मसाइब को दूर कर देता है। ये कमाल किया अंबिया कराम ने तर्ज़े फिक्र के सांचे की, ये गलतियां बता दी और हजूर कलंदर बाब औलिया ने उनकी तालीमात का खलासा हमें इतना सहल करके सामने रख दिया कि भाई ये सारा निज़ाम है, इसको समझ लो। अब वही के जरिए या वही के ज़ेरे असर जो उलूम इंसान को मुंतकिल होते हैं उनमें एक इल्म इल्मे नफ्स है, वही के जरिए यानी डायरेक्ट मलाइका मुकर्रबीन यानी जिब्राइल के जरिए जो पैगामात आते हैं उसके जरिए जो उलूम इंसान को मुंतकिल हुए उनमें एक इल्म इल्मे नफ्स है। अब इल्मे नफ्स क्या है कि पहले आप खुद को पहचानें, यह है खुद को जानना, खुद आगही। पहले आपको खुद आगही से आशना होना है तब आप खुदा आगाह हो सकते हैं। हम खुदा की आगही के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपनी आगही का भूले हुए। तो ये हमारी कुछ गलतियां, देखें ना अब यहाँ पे किस सलीके से बता दिया कि एक इल्म नफ्स है और इल्म नफ्स इसी को आलम अमर कहते हैं। इल्म नफ्स या आलम अमर की बुनियाद पर ही नए नए मजाहिब वजूद में आए हैं। मशरक वुस्ता में जितने मजाहिब हैं उनमें यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम, ये तीनों मजाहिब बतदरीज आते रहे और सिमटते रहे। इन तीनों मजाहिब में आखिरी मजहब इस्लाम है। इस्लाम आखिरी मजहब इसलिए है कि आलम अमर और इल्म हजूरी से मुतालिक जितनी भी मालूमात थी खालिक कायनात ने एक अफजल तरीन इंसान को अता कर दी और यही वजह है कि नबूवत खत्म हो चुकी है। यहां तक काफी है जी। तो आज हमने आलम अमर के जेल में मजाहिब आलम की पूरी फिलॉसफी और उनका पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी उन्होंने। गौर करें कितना मुख्तसर और कितना जामे कलाम है ये। बस ये जबरदस्ती हजूर कलंदर बाब औलिया ने की है और उसको नशर जो है वो हजूर मुर्शिद करीम ने किया है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के हम इन बातों को अपने जहन में समेट लें और इनकी रोशनी से हमारी रूहें मुनव्वर हो जाएं। आमीन आमीन। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे जी। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह